تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مبغيا أو مرضا مفسدا أو حرما مخندا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأضر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اسی مضمون کے متعلق ہے جو پچھلے جمعہ شروع ہوا تھا، مبادرت الی الخیرات، نیک کام کی طرف جلدی سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا. تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادرو بالاعمال سبعا، سات چیزوں کے آنے سے پہلے جلد از جلد اپنے جلد از جلد اچھے اعمال کر لو، جلدی سے جلدی اچھے اعمال کر لو قبل اس کے کہ سات چیزیں آ جائیں جس کے بعد اچھا عمل کرنے کا موقع نہ رہے. وہ سات چیزیں کیا ہیں؟ ان کو ایک دوسرے اسلوب سے آگے بیان فرمایا کہ حل کرتا ضرور الا فقر منسیت، کیا تم نیک عمل کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہو ایسے فقر کا، فقر و فاقے کا جو بھلا دینے والا ہو؟ معنی یہ ہے کہ اگر اس وقت تمہیں خوشحالی میسر ہے، روپیہ پیسہ پاس ہے، کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے اور ایسے آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہے، تو اس وقت جو تم ٹال رہے ہو نیک عمل کرنے کو، تو کیا انتظار کر رہا ہو اس بات کا کہ یہ خوشحالی دور ہو جائے، فقر و فاقہ خدا نہ کرے آ جائے، اور اس فقر و فاقے کے نتیجے میں تم اور چیزوں کو بھول جاؤ؟ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس خوشحالی کے زمانے میں تو عیش ہے، مزے ہیں، مزے اڑا لے اور پھر کوئی وقت آئے گا جس میں سے نیک عمل شروع کریں گے، تو سرکار جو عالم سے فرماتے ہیں تو کیا تم اسے اس بات کا انتظار ہے کہ یہ خوشحالی دور ہو جائے، تنگی آ جائے، مالی تنگی خدا نہ کرے، اور مالی تنگی اگر آ گئی تو اس وقت میں تم اور زیادہ نیک عمل سے دور ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جب آدمی مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، خاص طور سے اس وقت جبکہ پہلے خوشحالی میں زندگی بسر ہوئی ہو اور بعد میں مالی تنگی آ جائے تو اتنا پریشان ہوتا ہے کہ جو ضروری کام ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. تو اس واسطے قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جس میں تمہیں مالی پریشانی لاحق ہو، معاشی طور پر تنگی کا سامنا ہو، اس سے پہلے پہلے جو کچھ تمہیں خوشحالی میسر ہے اس وقت اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو نیک عمل میں ترک کر، یہ مانا. تو کیا تم انتظار کر رہے ہو کسی ایسے فقر کا جو تمہیں بھلا دینے والا ہو، یعنی ضروری کاموں کو بھلا دینے والا ہو؟ آؤ گنم وہ نہیں، یا ان اعلان کر رہا ہوں ایسی مالداری کا جو انسان کو سرکش بنا دے. یعنی اگر سے اس وقت بہت زیادہ مالدار نہیں ہو, سوچتے ہو کہ مالی تنگی ہے, مالی پریشانی ہے, یا تنگی نہیں ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ اور پیسے آ جائیں اور دولت مل جائے, تو اس وقت جب یہ پریشانی دور ہو جائے گی اور وہ اور جو مطلوب ہے دنیا کا وہ حاصل ہو جائے گا, تب نیک عمل شروع کرے گا. کیا انتظار کر رہے ہو؟ تو یاد رکھو کہ اگر مالداری بہت زیادہ حاصل ہو گئی, بہت پیسے آ گئے, دولت کے انبار جمع ہو گئے, تو اس کے نتیجے میں اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال اور دولت تمہیں اور زیادہ سرکشی میں مبتلا کر. جب مال زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس اور ایش و آرام زیادہ میسر آ جاتا ہے تو انسان خدا کو بھلا بیٹھتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں تم اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھو. زیادہ ابھی کر لو, جو کچھ کرنا ہے ابھی شروع کر دو گے, اللہ جل جلالہ کی محبت عظمت اللہ کے سامنے جواب دینے کی فکر دل میں پیدا ہو جائے گی, تو پھر اگر پیسے بھی آئیں گے دولت بھی آئے گی تو وہ پیسے اور دولت تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا نہیں سکے گی. لیکن آج اگر تم نے ٹلا دیا اس انتظار میں کہ ذرا اور پیسے آ جائیں اور فلاں کام ہو جائے تب شروع کریں گے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اور زیادہ سرکشی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور مرضم مشکل ہے, اس وقت تو صحت ہے, طبیعتیں ٹھیک ہیں, قوت ہے جسم کے اندر, طاقت ہے, اگر کوئی عمل کرنا چاہو تو آسانی کے ساتھ کر سکو گے. تو کیا چلا رہا ہو اس کام کے لیے کہ یہ صحت جاتی رہے گی, جب خدا نہ کرے بیماری آ جائے اور بیماری آنے کے بعد پھر عمل کرو گے؟ ارے جب صحت کی حالت میں نہیں کر پائے تو بیماری میں کیا کرو گے؟ بیماری خدا جانے کیسی آ جائے, کس وقت آ جائے, کہ اس کے نتیجے میں انسان کوئی دل چاہتا ہے کہ فلاں کام کر گزرو لیکن کر نہیں کر پاتا. تو اس لیے قبل اس کے کہ وہ بیماری آئے اس سے پہلے اچھے اعمال کر دو. او حرم مفرغ, یا انتظار ہے بڑھاپے کا. سمجھے, ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی تو ہماری عمری کیا ہے, ہم نے دنیا ہی کیا دیکھی ہے اور دنیا کے کیا مزے اڑائے ہیں, ابھی تو جوانی کا دور ہے, تو گزر جانے تو اس کو ذرا ایش کے ساتھ, دقتوں کے ساتھ, اور اسی حالت کے اندر ہم ذرا کچھ دنیا کی سیر بھی کر لیں, دنیا کے مزے بھی اڑا لیں. تو سرکار دوبارہ صاحب فرماتے ہیں کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ بڑھاپے میں جا کر عمل کرو گے؟ حالانکہ بڑھاپا ایسی چیز ہے, مفت نہیں رکھ. بڑھاپا اگر آ جائے تو بسا اوقات انسان کے حواس خراب ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں. وہ یہ کام کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر پاتا, بس حواسی کا زمانہ آ جاتا ہے. تو قبل اس کے کہ وہ بڑھاپے کا دور آئے جس میں کہ انسان کے حواس خراب ہو جائے, اس سے پہلے اس زمانے میں کر. بڑھاپے میں تو جب نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ, ایسا وقت آ گیا تو طاقت ہی نہ رہی گناہ کرنے کی. اس وقت میں گناہ سے بچ گئے تو کیا بچ گئے, وہ تو طاقت ہی نہ رہے گی. جب جوانی ہو, طاقت موجود ہو, گناہ کرنے کے سامان موجود ہو, گناہ کرنے کے اسباب موجود ہو, گناہ کرنے کا جذبہ دل میں موجود ہو اور اس کی طاقت بھی ہو, اس وقت میں انسان گناہ سے بچے. یہ ہے در حقیقت پیغمبرانہ قریب. شیطانی فرماتے ہیں کہ وقت پیری گر کے ظالم میں شبت پرہیزگار, وقت پیری گر کے ظالم میں شبت پرہیزگار, در جوانی سودا کرتا شیوائے پیغمبری. کہہ رہے بڑھاتے ہیں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. وہ پرہیزگار اسے نہیں بنا کہ اس کو کوئی اخلاقی کسی فلسفے نے متاثر کر دیا یا خدا کا خوف آ گیا ایسا سے پرہیزگار بن گیا. پرہیزگار اس لیے بنا کہ اب کچھ کر ہی نہیں سکتا, کسی کا اس کو پھاڑ کے کھا نہیں سکتا, کوئی طاقت ہی باقی نہیں رہی, اس لیے پرہیزگار بنا بیٹھا گوشے کے اندر. تو تیری کے وقت میں بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے, جب جوانی توبہ کرتا ہے سوائے پیغمبری, جوانی کے اندر تازہ کرنا، یہ ہے پیغمبروں کا سیوا، پیغمبروں کا شعار. کل یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ بھرپور جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جوانی ہے، شباب ہے، سب کچھ ہے، حالات میسر ہیں اور گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اس وقت زبان پر یہ کلمہ آتا ہے کہ انہو معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواہ. دعوت دی جا رہی ہے، دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہاں پر اس جوانی کے عالم میں کہہ رہا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہو ربی احسن مثواہ. تو یہ ہے پیغمبری کا شیوا کہ جوانی کے اندر آدمی گناہوں سے تائب ہو، جوانی کے اندر انسان نیک عمل کرے. بڑھاپے میں جا کر تو آخر کو اور کچھ بننے پڑتا، ہاتھ پاؤں چلانے کی طاقت ہی نہیں، کوئی اور کام کرے، کوئی گناہ کیا کرے، گناہ کے مواقع ہی ختم ہو، جذبہ ہی پناہ ہو گیا، تو اب پرہیزگار بن گیا تو کیا بچے. تو اس لیے فرماتے ہیں سرکار دوارے سلام کہ کیا تم اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب کریں گے نیک عمل، نماز تب شروع کریں گے، اللہ کو اس وقت یاد کریں گے. بہت سے لوگ ہیں کراتے رہتے ہیں سامج فرض ہو گیا، ارے بھائی ابھی کیا کرنا ہے، جو ذرا کچھ عمر ہو جائے گی تو جائیں گے حج کو. بس یہ ترانہ خدا جانے کتنے دن کی زندگی ہے، کتنی مہلت ملی ہوئی ہے، وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، آج ہی کیا بڑھاپا تو اس وقت میں حالات سازگار ہیں کہ نہیں ہے، کر گزرو اسی وقت کر گزرو. آؤ بہو تب مجھ سے یا انتظار کر رہے ہو اس موت کا جو اچانک آ جائے، ڈرا رہے ہو کہ ابھی تو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کچھ اور وقت گزر جائے تو شروع کر دیں گے، اس بات کا انتظار کر رہے ہو. تو کیا یہ تمہیں پتا نہیں کہ موت وہ اچانک بھی آ سکتی ہے، اچانک بھی آ سکتی ہے. بعض اوقات تو موت جو ہے وہ پیغام دیتی ہے، الٹیمیٹم دیتی ہے، لیکن بعض اوقات بغیر الٹیمیٹم سے بھی آ جاتی ہے، ایک دم سے بھی آ جاتی ہے. اور آج کی دنیا کے اندر تو حادثات کا یہ عالم ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کیا ہو جائے انسان کے ساتھ. ویسے تو نوٹس بھیجتے ہیں اللہ میاں، ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کی ملاقات ہو گئی ایک مرتبہ ملک الموت سے، پتہ نہیں کیسی حکایت ہے، بارہ شاہ عبرت سے، عبرت کی لائن، ایک شخص کی ملاقات ہو گئی ملک الموت سے ابراہیم علیہ السلام. تو اس سے ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ جناب یہ آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے، جب آپ کا مرضی آتی ہے آدھے وقت اور روح قبض کر کے جلسے بنتے ہیں، نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی مہلت. دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سزا دینی ہو یا کسی کو کوئی کام کرنا ہو تو پہلے سے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں وقت ہے تمہارے پاس ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے، اس کے تیار ہو جاؤ، آپ کو نوٹس کے بغیر چلے آتے. تو ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس دیتا ہوں، اتنے نوٹس دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نہیں دیتا ہو، مگر اس کو کیا کروں کہ کوئی نوٹس سنتا ہی نہیں، کوئی اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا، کوئی سنتا ہی نہیں. تمہیں پتا نہیں کہ جب طوفان آتا ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب آدمی کے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے. میں تو مسلسل نوٹس بھیجتا رہتا ہوں، اور مستقل بھیجتا رہتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم سنتے ہی نہیں وہ نوٹس ہوتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ سارے بیماریاں جو ہیں، بیماریاں جو آتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو وقت آنے والا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، آخرت میں ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اتنی عمر دی تم کو، اور وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا، ڈرانے والا کہ وقت آنے والا ہے مرنے کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا. یہ کرانے والا کون ہے جو آ گیا تھا؟ قرآن کریم میں جس طرح اشارہ کیا گیا اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ بازار نے فرمایا کہ اس سے مراد نبی یا کریم سرور عالم سے بات لگا کہ آپ نے آ کر کرایا کہ دیکھو موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. بازار نے فرمایا کہ نذیر سے مراد سفید بال کہ جب سر میں یا داڑھی میں بال سفید آ گئے یہ نذیر ہے, یہ ڈرانے والا آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وقت قریب آ رہا ہے تیار ہو جاؤ. اور بعض نے فرمایا کہ نذیر سے مراد ہے پوتا کہ جب کسی کے ہاں پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا نذیر ڈرانے والا ہے کہ یہ اب وقت آنے والا ہے قریب ہے تیار ہو. اسی کو کسی عربی شاعر نے شہر میں نظم کیا ہے کہ ادھر نجالو ولدت اولادها ادھر نجالو ولدت اولادها وجعلت اسقامها تعتادها فتلتلك الضروع قدنا حصادها کہ جب آدمی کے اولاد کی اولاد پیدا ہو جائے بوتے نوازے وجعلت اسقامها تعتادها اور بیماریاں ایک دوسرے کے بعد آنے لگے کبھی ایک بیماری کبھی دوسری بیماری کبھی تیسری بیماری بڑھاپا بڑھاپے میں یہی ہوتا ہے تو ایک بیماری کو ٹھیک کیا تو دوسری جگہ سے شروع ہو گئی دوسری کو ٹھیک کیا تو تیسری جگہ سے شروع ہو گئی تو یہ بیماری آنی شروع ہو جائے تو فرماتے ہیں دل کا شروع ہے قدنا حصادها یہ وہ کھیتیاں ہیں جن کی کٹائی کا وقت آ گیا اب کٹائی ہونے والی تو یہ سب نوٹس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اگرچہ عادت یہ ہے کہ نوٹس آتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات بہت اچانک بھی آ جاتی بغیر نوٹس کی بھی آ جاتی. تو سرکار دوارا فرماتے ہیں کہ کیا ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو نوٹس دیے بغیر آ جائے اچانک آ جائے جس کا پہلے سے اندازہ نہ ہو؟ کیا پتا کچھ کہ اس کے جاؤ گے تو کتنے سانس تمہارے باقی ہیں کتنے نہیں اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اور فرمائے اب دجال یا دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ ابھی تو زمانہ آج کل زمانہ جو ہے وہ سازگار نہیں ہے نیک عمل کے لیے تو کیا دجال کا زمانہ سازگار ہوگا کہ جب دجال کا وقت آ جائے گا اور دجال ظاہر ہوگا تو اس فتنے کے عالم میں نیک عمل کر سکو؟ خدا جانے اس وقت کیا عالم ہو گمراہی کے کیسے وہاں سے کہاں پر دوائی پیدا ہو جائیں کیا حالات کھڑے ہو جائیں تو اس کا انتظار کر رہے ہو کہ واضح اس کے آنے سے پہلے پہلے چل. تو فرمایا کہ یہ سات چیزیں ہیں بتائیں کیا فقر آنے سے پہلے عمل کر جاؤں ایسی مالداری آنے سے پہلے عمل کر جاؤں جو سرکشی میں مبتلا کر اور بیماری آنے سے پہلے صحت کی حالت میں عمل کر لوں اور بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کے عالم میں عمل کر لو موت آنے سے پہلے زندگی میں عمل کر لو اور دجال کا زمانہ آنے سے پہلے گمراہیوں کا زمانہ آنے سے پہلے بس اس موقع کو بنی من سمجھ کر عمل کر لو. فرمایا پچھت روپا ایک جو سبق ادھا بنا یہ سب سے بری چیز جس کا انتظار کوئی انسان کر سکتا ہے وہ ہے قیامت. قیامت جب آئے گی تو وہ اتنی مصیبت کی چیز ہوگی کہ اس مصیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا اگر اس نے نیک عمل نہ کیے ہو تو اس کے آنے سے پہلے عمل کر دوں. تو سارے حدیث کا خلاصہ یہ کہ کسی نیک عمل کو ٹلاؤ نہیں, آج کے کام کو کل پر اگر ٹلاؤ اور ابھی کر دو کر لو ابھی عزم کر لو ابھی ارادہ کر لو ابھی عمل شروع کر دو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے سب کچھ پر عمل کرنا امید بابن پھر مجاہد. اب اگلا باب قائم فرمایا ہے مجاہدے کے بارے میں اور مجاہدہ پہلے آیتیں کچھ ذکر کی ہیں اور اس کے بعد احادیث لائے ہیں. نام آپ نے بھی سنا ہوگا مجاہدے کا, مجاہدہ جسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مجاہدے سے لفظی معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا. جہاد بھی اسی سے نکلا ہے. جہاد کے معنی عربی زبان میں اصل میں لڑنے کے نہیں ہے، بلکہ محنت کرنے اور کوشش کرنے کے معنی ہے جہاد. تو یہی مجاہدہ بھی یہی ہے، کوشش کرنا. اور جب حضرات صوفیاء کرام یا قرآن کریم کی اور سنت کی اصطلاح میں مجاہدہ کہا جاتا ہے کہ انسان اس بات کے لیے کوشش کرے کہ اس کے اعمال درست ہوں، اس کے اخلاق درست ہوں، اور گناہوں سے وہ بچے، اور اپنے نفس کو غلط طرف غلط سمت میں جانے سے بچائے، اس کا نام ہے مجاہدہ. اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المجاہد من جاہد نفسہ، کہ اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. لڑائی کے میدان میں جا کر جان دے دینا یہ بھی جہاد، لیکن فرمایا اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، کہ نفس کی خواہشات، نفس کے آرزوئیں، نفس کے تقاضے ایک طرف بلا رہے ہیں، اور انسان ان سب تقاضوں کو، آرزوؤں کو پامال کر کے اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے خاطر کوئی ایک راستہ دوسرا اختیار کر لیتا ہے، اس کا نام ہے مجاہدہ. اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. تو جو بھی شخص کوئی اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانا چاہے، کوئی بھی شخص اللہ جل جلالہ کے راستے پر قدم اٹھانا چاہے، تو اس کو مجاہدہ کرنا ہی پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. مجاہدہ کیا؟ کہ اپنے نفس کی مخالفت، نفسانی خواہشات کے خلاف عمل کرنا، زبردستی کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، کڑوا گھونٹ پی کر، کسی طرح اپنے نفس کی خواہش کو دبا کر، کچل کر، اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کا نام ہے مجاہدہ. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہمارا آپ کا جو نفس ہے، نفس سے مراد ہے وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے اوپر ابھارتی ہے، وہ نفس وہ آدمی بنا ہوا ہے دنیاوی لذتوں کا. اس کام میں مزہ آ رہا ہے، اس کام میں مزہ آ رہا ہے، اس کام میں مزہ آ رہا ہے، لہٰذا جس کام میں بھی اس کو دنیاوی طور پر ظاہری مزہ معلوم ہوتا ہے اس طرف دوڑتا ہے. یہ نفس کی خواہش، خواہشات نفس کا یہ ایک اس کی جبلت ہے، اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ لذتوں کی طرف بھاگتا ہے، جس میں مزہ آئے اس کام کی طرف بھاگتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا تقاضا انسان کے اوپر پیدا کرتا ہے، یہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے مزہ آ جائے گا، یہ کر لے لطف آ جائے گا، یہ کر لے لذت آ جائے گی. یہ خواہشات کے تقاضے انسان کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے. تو اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دے، بے مہار چھوڑ دے، کہ جو بھی لذت کا تقاضا پیدا ہوا وہ کرتا جائے، اس کی ہر بات مانتا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے. نفسانی خواہشات کا اصول یہ ہے کہ ان کی پیروی کرتے جاؤ، ان کے پیچھے چلتے جاؤ، ان کی باتیں مانتے جاؤ، تو کسی حد پر جا کر قرار نہیں آئے گا. یہ نہیں کہ مطلب اب ساری خواہشات پوری ہو گئی، اب آگے کچھ نہیں چاہیے، یہ کبھی نہیں ہوگا. زندگی بھر اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی چلو یہ خواہش رہ گئی یہ بھی پوری کر لوں، یہ خواہش رہ گئی یہ بھی پوری کر لوں، یہ خواہش رہ گئی یہ بھی پوری کر لوں، تو یاد رکھو کبھی بھی خواہشات، ساری خواہشات کبھی کسی انسان کی اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کے ذریعے کبھی قرار، کبھی سکون اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا. یہ فائدہ ہے کہ جو بھی شخص یہ چاہے کہ میں اپنے نفس کے ہر تقاضے پر عمل کرتا جاؤں، ہر خواہش پوری کرتا جاؤں، تو یاد رکھو کبھی بھی اس کو قرار نہیں آئے گا. جو اس لیے کہ یہ نفس کی خاصیت ہے کہ ایک لطف اٹھانے کے بعد، ایک مرتبہ لذت لینے کے بعد، یہ دوسری لذت کی طرف فوراً بولتا ہے بولتا چلا جاتا. لہٰذا اگر یہ چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل چل کر سکون حاصل ہو جائے, یاد رکھو ساری عمر کبھی سکون نہیں ملے. دیکھ لو تجربہ کر کے, وہ قومیں جن کو آج کہا جاتا ہے ترقی یافتہ اقوام, انہوں نے یہی کیا. کیا کمیاں؟ انسان کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ کرو, پرائیویٹ زندگی میں اس سے کوئی مداخلت نہ کرو. جو مرضی آ رہی ہے کسی کی کرنے دو, اور جو جس کام میں اس کو مزہ آ رہا ہے وہ کرنے دو. کوئی اس کا ہاتھ نہ روکو, کوئی اس کے اوپر پابندی نہ لگاؤ, کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کرو. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے کہ کوئی رکاوٹ نہیں انسان کو لذت حاصل کرنے, لطف حاصل کرنے, مزہ لینے میں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہیں, نہ قانون کی, نہ مذہب کی, نہ اخلاق کی, نہ معاشرے کی, کوئی پابندی نہیں. اور ہر شخص وہ کام کر رہا ہے جو اس کے مرضی میں آ رہا ہے, کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن پوچھو کہ ذکر ہو گیا, مقصد حاصل ہو گیا, جتنا تم لطف لینا چاہتے تھے دنیا سے, دنیا میں وہ لطف کی آخری منزل, وہ مزے کا آخری درجہ تمہیں حاصل ہو گیا, جس کے بعد اب آپ کچھ نہیں چاہیے. تو کوئی شخص بھی ہاں میں جواب نہیں دے گا. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اور مل جائے, مجھے اور مل جائے, مجھے اور مل جائے, آگے بڑھتا چلا جاؤں, آگے بڑھتا چلا جاؤں, ایک خواہش دوسرے خواہش کی طرف ابھرتی رہتی. میں بات ایسی شرم کی تھی ہے لیکن سمجھنے کے لیے یاد کرتا ہوں کہ مغربی معاشرے میں اگر ایک مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنا چاہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جاؤ, کوئی رکاوٹ, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. حد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ آپ کے آنکھوں نے دیکھ لیا. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اللہ بچائے, ایسا زمانہ آ جائے گا کہ زنا اس قدر عام ہو جائے گا, بدکاری اس قدر عام ہو جائے گی کہ دنیا میں سب سے نیک شخص وہ ہوگا. کون ہوگا سب سے نیک شخص؟ کہ دو آدمی سڑک اور چوراہے پر کھڑے ہو کر اور بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہوں گے, تو وہ آ کر کہے گا کہ بھائی ذرا اس درخت کی اوٹ میں کر یہ کام, اس درخت کی اوٹ میں ہو کر یہ کام کر, مطلب منع وہ بھی نہیں کرے گا کہ یہ کام برا ہے, بلکہ یہ کہے گا کہ یہاں سب کے سامنے کرنے کے بجائے درخت کی اوٹ میں جا کے کر لو. تو جو شخص یہ کہے گا وہ سب سے بڑا نیک آدمی ہو. تو وہ زمانہ تقریباً آ گئے اور کھلا کھلا بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی پردے کے یہ سب کام ہو رہا ہے. تو کوئی آدمی اگر ناجائز اگر بدکاری کرنا چاہے, اپنے جنسی جذبات کو تسکین دینے کے لیے حرام طریقے اختیار کرنا چاہے, دروازے چاروں طرف کھلے ہوئے چاروں طرف, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ زنا بالجبر کے واقعات جتنے ساری دنیا میں امریکہ کے اندر ہوتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتے, جبکہ رضامندی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو آدمی جس طرح چاہے اپنے اس جذبے کو تسکین دینا وہ دے سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود ذرا بلجب کے واقعات اس نے کثرت سے ہو رہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تو کر لیا, رضامندی سے کر کے دیکھ لیا, اس میں جو کچھ مزہ تھا وہ لے لیا, اب اس کے بعد اس پر بھی قرار نہ آیا. تو اب ایک باقاعدہ جذبہ یہ پیدا ہوا کہ یہی کام زبردستی کرو, سب زبردستی کرنے کو, یعنی وہ مستقل مزہ لینے کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ زبردستی. تو یہ کسی بھی مرحلے پر انسان کے نفسانی خواہشات جو ہیں وہ جا کر رکتی نہیں ہے, آگے بڑھتی چلی جاتی, وہ حوث کبھی ختم ہونے والی نہیں. ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جوڑ بکر کہتے ہیں, اس میں بھوک لگتی رہتی ہے انسان, جو دل چاہے کھا لے, جتنا چاہے کھا لے, بھوک ختم نہیں ہوتی. ایک بیماری ہوتی ہے سسکا, کہ اس میں پیاس لگتی رہتی ہے, گھڑے کے گھڑے پی جائے ختم کر جائے، کنویں کے کنویں ختم کر جائے، کیا ختم ہے؟ تو نفسانی خواہشات کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کو قابو نہ کیا جائے، ان کو کنٹرول نہ کیا جائے، ان کو کسی شریعت کسی اخلاق کے بندھن میں باندھا نہ جائے، اس وقت تک یہ استسقاء کی بیماری کو کسی بھی لطف لذت کے مرحلے پر قرار نصیب نہیں ہوتا، وہ آگے بڑھ چلی. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے پیچھے نہ چلو جو تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کے ڈالیں گے. کیا کرو؟ اس کو ذرا قابو کرو، اس کے اوپر کنٹرول کرو، اور کنٹرول کر کے اس کو معقول حدوں میں، شریعت کی حدوں میں رکھو. تو اگر رکھنا چاہو گے تو کیا ہوگا کہ شروع میں ذرا یہ تمہیں تنگ کرے، تکلیف ہوگی، بڑا صدمہ بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، مشقت بھی ہوگی، دل چاہ رہا اس کام کو روک رہے ہو، دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی کے اوپر ٹی وی دیکھ کے اس کے اندر جو خراب خراب فلمیں آ رہی ہیں وہ دیکھیں، تب یہ چاہ رہی ہے. اب یہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے. اب جو آدمی عادی ہے اس سے کہو کہ بھائی نہ دیکھ، دل میں یہ اس کو کہو کہ نہ دیکھ، نفسانی تقاضا جو ہے اس کے اوپر عمل نہ کر. تو اگر نہیں کرے گا، آپ کو روکے گا اس سے، تو دقت ہوگی، مشقت ہوگی، شروع میں مشقت ہوگی، برا لگے گا، آدمی بنا ہوا ہے اس کا، اس کے بغیر کیا نہیں آ رہا، اس کے بغیر کچھ نہیں آتا، تو مشقت ہوگی. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص باوجود اس مشقت کے، باوجود اس تکلیف کے، ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ نہیں، چاہے تکلیف ہو چاہے مشقت ہو، چاہے دل پر آرے چل جائے، نہیں کروں گا یہ کام، جس دن اس نے وہ ڈٹ گیا تو اس دن یہ نقصانی خواہش جو ہے خود بہت ڈھیلی ہونی پڑنی شروع ہو جاتی، ڈھیلی پڑنی شروع ہو جاتی. یہ کمزور کے اوپر شیر ہے یہ نا، اور شیطان کمزور کے اوپر شیر ہے، جو اس کے آگے بھیجی بلی بنا رہے، جو اس کے تقاضوں میں چلتا رہے، اس کو اس کے اوپر یہ چھا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے. اور جو ایک مرتبہ ارادہ کر کے ڈٹ گیا اس کے سامنے کہ نہیں کروں گا یہ، چاہے کتنا تقاضا ہو، چاہے کتنے دل پہ آنے چل جائیں، چاہے کتنی بری بات ہو جائے، نہیں کروں گا، تو یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اور ڈھیلا پڑنے کے بعد اس کا رفتہ رفتہ ڈھیلا پڑتا چلا جاتا ہے. دوسرے دن پہلے دن جو تکلیف ہوئی تھی، دوسرے دن اس سے کم ہو گئی، دن سے اس سے کم ہو گئی، ہوتے ہوتے وہ تکلیف بھی رفع ہو جائے اور پھر نفس آدھی بچ جائے گا. علامہ بصیری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، جن کا قصیدہ گردا کا نام سنا ہوا، قصیدہ گردا بڑا مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا تھا. اس میں شعر انہوں نے کہا ہے اور عجیب و غریب، ہمارے آپ کے لیے بڑا سبق اس میں فرمایا کہ شبا اعلیٰ سب جو بھبا آئی وہ تم ہوئی اکمی، یہ نفس جو ہے انسان کا، یہ چھوٹا ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہے، چھوٹے بچے کی طرح، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ دودھ پینے کا عادی بچ گیا، ماں کا دودھ پیتا ہے، عادی ہو گیا کہ نہیں؟ اب جناب اس سے دودھ چھڑانے کی کوشش کرو، روئے گا، چلائے گا، شور کرے گا، تو آپ ماں باپ جو ہیں سوچیں بھائی یہ بچے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے دودھ چھڑانے میں، اگر دودھ چھڑائیں گے اس کو تکلیف بہت پہنچے گی، بڑا روئے گا، بڑا چلائے گا، بڑی فریاد کرے گا، وہ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا، چلو تھوڑا پینے دو اس کو دودھ کی طرح. تو فرماتے ہیں اللہ محبوب سیری کہ اگر اس بچے کو چھوڑ دیا، اس دودھ پینے کی حالت میں چھوڑ دیا، جب پیتا رہے دودھ کیا ہوگا کہ وہ جوان ہو جائے گا اور اس سے دودھ نہیں چھوٹ پائے گا، جوان ہو کر ہونے کی حالت تک بھی دودھ چھڑا نہیں سکو گے. اس واسطے کہ تم ڈر گئے اس کی تکلیف سے، ڈر گئے اس کی فریاد سے، اس کی چیخ پکار سے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دودھ نہیں چھوٹا. اب جناب وہ روٹی لاتے ہو، روٹی نہیں کھاتا، کہتا میں تو وہی پیوں گا، دودھ ہی پیوں گا. تو وہ اگر تم اس کی بات مان لو، اس کی چیخ پکار سے ڈر کر